السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
اسلام آباد میں دھرنا جاری، حکومت کو تنقید کا سامنا. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق.
انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے چیلنجز کے باوجود کام کر رہے ہیں حکومت کی اقوام متحدہ میں رپورٹ. اس ضمن میں صورتحال بدستور ابتر ہو رہی ہے. انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا،
چین نے بھارتی صدر کے دورے اروناچل پردیش پر سخت اعتراض کیا. بھارت کو چین کی حساسیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، دفاعی تجزیہ کار کی رائے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بین الاقوامی بحری جہازوں کا ایک بیڑا اور طیارے ارجنٹائن کے لاپتہ ابدوس کو تلاش کرنے کی سعی کر رہے ہیں، جس میں 44 رکنی عملہ سوار ہیں. لیکن تلاش کرنے والوں کو 8 میٹر اونچی لہروں اور 74 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کا سامنا ہے. یورپی یونین کا سب سے مستحکم ملک جرمنی آج پیر کو اس وقت ایک سیاسی بحران کا شکار ہو گیا، جب ایف ٹی بی جماعت نے ایک اجلاس سے یہ کہہ کر واک آؤٹ کر دیا کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے کے لیے اعتماد کی بنیاد موجود نہیں ہے. زمبابوے کے 93 سالہ صدر رابرٹ موگابے نے اندیا دیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے. کینیا کی اعلی عدالت نے موجودہ صدر راہل کینیاٹا کی اس جیت کو برقرار رکھا ہے جو انہوں نے اکتوبر کے انتخابات میں حاصل کی تھی. لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے کہا ہے کہ وہ وطن واپسی سے پہلے منگل کے روز مصر کا دورہ کریں گے. حریری نے اس مہینے کے شروع میں استعفے کا اعلان کیا تھا. اور باقی تفصیل کچھ دیر بعد. خبروں کی تفصیل، سینٹ کے چیئرمین سمیت پاکستان میں اپوزیشن لیڈروں نے اس دھرنے کو ختم کرانے میں حکومت کی بے بسی پر نکتہ چینی کی ہے، جس کے سبب دارالحکومت میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. ادھر وزیر داخلہ احسن اقبال نے اس دھرنے کو پرام طور پر ختم کرانے کی کوشش میں مختلف مکاتب فکر کے مذہبی اسکالروں کے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان کی ایک اعلی عدالت کے حکم کے باوجود وفاقی دارالحکومت میں سیاسی و مذہبی جماعت تحریک لبیک کا دھرنا ختم کرانے میں ناکامی پر حکومت کو نہ صرف شہریوں بلکہ حزب مخالف کی طرف سے بھی تنقید کا سامنا ہے. چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے پیر کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں جاری لاک ڈاؤن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت میں سے کسی کو اس کی پرواہ نہیں. جبکہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دھرنے سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کی عملداری ختم ہو چکی ہے.
گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. جو ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور ہے وہ یوز نہیں کر سکتے، اور وہ کچھ لوگوں نے اسلام آباد کو سیل کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں قابل افسوس بات ہے.
تاہم وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرانا چاہتی ہے.
ہماری خواہش ہے کہ اس مسئلے کا پرامن حل تلاش کیا جائے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 12 ربیع الاول کی تقریبات میں ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی کوئی کشیدہ صورتحال ہو. یہ بڑا ہی تقدس اور برکت والا مہینہ ہے. میں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے. ہم انشاءاللہ تعالی عدالت کے حکم کو انفورس کریں گے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کی صبح وزیر داخلہ احسن اقبال کو طلب کیا تھا، جس پر عدالت نے دھرنا ختم کرانے کے لیے حکومت کو مزید مہلت دے دی. لیکن عدالت عالیہ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ، آئی جی پولیس، چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری کر دیے. وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ کسی کو بھی اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
یہ بھی ہمیں معلومات ہیں کہ اس واقعے کا کچھ ملک دشمن اور سازشی عناصر فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی لال مسجد یا ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ ہو جس سے حکومت کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے بحران پیدا کیا جا سکے جو کہ بہت برے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔
دھرنا ختم کرانے کے لیے وزیر داخلہ احسن اقبال نے علماء و مشائخ سے اسلام آباد میں پیر کو طویل مشاورت کی، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر احتجاج کرنے والوں سے دھرنا ختم کرانے کی اپیل کی گئی، جبکہ علماء کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت طاقت کے استعمال سے گریز کرے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ختم نبوت سے متعلق نہ صرف پرانے حلف نامے کو بحال کر دیا گیا ہے بلکہ اس قانون کو مزید مؤثر بھی بنایا گیا ہے اور اس میں پائے جانے والے سکم دور کر دیے گئے ہیں۔ مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے 8 اگست سے اسلام آباد کا فیض آباد انٹرچینج دھرنا دے کر بند کر رکھا ہے۔ احتجاج میں ایک اور جماعت سنی تحریک بھی شامل ہے۔ فیض آباد کی بندے سے خاص طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے ورکنگ گروپ کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے لیے حقوق انسانی کو بہتر بنانے اور انہیں فروغ دینے کی پالیسی جاری رکھے گا۔ یہ رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے ناصر محمود نے بھیجی ہے۔
انسانی حقوق کی غیر تسلی بخش صورتحال پر پاکستان کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف فورمز پر اکثر تنقید کا سامنا رہتا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ چیلنجز کے باوجود ملک میں انسانی حقوق کی بہتری کے لیے سرگرم ہے اور اس ضمن میں ایک جامع پالیسی کا خاکہ بھی مرتب کیا جا چکا ہے۔ حال ہی میں جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے اپنی پیش کردہ رپورٹ میں بتایا تھا کہ انسانی حقوق اور شہریوں کو حاصل بنیادی آزادی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ضمن میں حکومت کو بدستور دہشت گردی، وسائل کی کمی اور پالیسیوں کے نفاذ سمیت متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ تاہم اس کی وزارت انسانی حقوق نے وفاقی اور صوبائی سطح پر مشاورت کر کے ایک جامع پالیسی کا خاکہ تیار کیا ہے، جسے تمام متعلقہ وزارتوں کو ارسال کر دیا گیا ہے تاکہ اس پر مزید غور کے بعد کابینہ سے اسے منظور کروایا جا سکے۔ کونسل کے اس اجلاس میں بھی خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف مبینہ امتیازی سلوک اور انہیں درپیش مشکلات پر پاکستان پر تنقید سامنے آئی تھی۔ ماضی میں بھی حکومتوں کی طرف سے انسانی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کی بابت عزم تو ظاہر کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر سامنے آتی ہے جو ان دعووں کو مشکوک بناتی ہے۔ موقر غیر سرکاری تنظیم انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کے خیال میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال بدستور غیر تسلی بخش ہے اور اس کی وجہ ان کے نزدیک سیاسی عزم کا فقدان ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
یہ پولیٹیکل پارٹیز کے کرنے کے کام ہیں اور ہمارے یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کسی کے ایجنڈے پہ یہ پالیسی میٹر نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اقتدار مل جائے تو بس ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ اگر صحیح خطوط پہ سیاست کی جائے تو اس کے ذریعے اقتدار خود بخود مل جاتا ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھ رہے بلکہ ہم رکے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہم تو پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
لیکن اپنی رپورٹ میں حکومت نے اقوام متحدہ کو انسانی حقوق سے متعلق اپنے سیاسی عزم کا یقین دلاتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کثیر الجہد حکمت عملی کے فروغ کا بھی خواہاں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کے روز چین نے بھارت کے صدر کے اروناچل پردیش کے دورے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض کیا ہے کہ ایک ایسے وقت پر بھارت کو سرحدی تنازعات کو پیچیدہ بنانے سے گریز کرنا چاہیے جب دو طرفہ تعلقات نازک موڑ پر ہیں۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
چین نے بھارتی صدر رام ناتھ کووند کے دورے اروناچل پردیش پر سخت اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے وقت جبکہ دونوں ملکوں کے رشتے اہم مرحلے میں ہیں بھارت کو سرحدی تنازعہ کو پیچیدہ بنانے سے بچنا چاہیے۔ صدر کووند نے اتوار کے روز اروناچل پردیش کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر شمال مشرقی خطہ ملک کا تاج ہے تو اروناچل پردیش اس تاج کا نگینہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کینگ نے پیر کے روز بیجنگ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کی حکومت نے ان کے الفاظ میں نام نہاد اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا ہے اور سرحدی تنازع پر ہمارا موقف مستقل اور واضح ہے۔ ان سے صدر کووند کے دورے اروناچل پردیش پر سوال پوچھا گیا تھا جسے چین جنوبی تبت بتاتا ہے اور اس پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ملک مذاکرات کی مدد سے اس تنازع کو حل کرنے میں مصروف ہیں اور اس کا سب کے لیے قابل قبول حل تلاش کیا جانا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ بھارت اس سمت میں قدم اٹھائے گا اور سرحدی تنازع کو بقول ان کے پیچیدہ بنانے سے بچتے ہوئے مستحکم دو طرفہ تعلقات کے لیے سازگار ماحول قائم کرے گا. ایک دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کے لیے یہ بہت حساس معاملہ ہے.
ابھی کیا ہوا ہے کہ اوور دا ایئرز ہماری جو پوزیشن ہے, لیگل پوزیشن, ملٹری پوزیشن تبت میں کافی کمزور ہو گئی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تبت میں نہیں اروناچل میں, کیونکہ اروناچل کو چائنیز ساؤتھ تبت بولتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ بارڈر لداخ میں نہیں ہے, اور جو اروناچل پردیش ہے یہ ساؤتھ تبت ہے اینڈ دس از پارٹ آف چائنا, تو وہ اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانتے ہیں. تو کوئی بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو وہاں جاتے ہیں وہ آبجیکٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سینسیٹیوٹی سے لینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ہر بار وہ کچھ بولتے رہیں گے اور آپ اس کو ہر بار جو ہے فار دا ڈومیسٹک آڈینس آپ اس کو اگنور کرتے رہیں گے, تو وہ ایک اچھی ڈپلومیسی نہیں ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ چین اب بہت طاقتور ملک ہے, اور اگر کسی معاملے میں وہ حساس ہے تو اس پر ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جس طرح اروناچل پردیش کو ہم اپنا حصہ مانتے ہیں, اسی طرح چین اسے اپنا مانتا ہے. خیال ہے کہ چین اس علاقے میں بھارتی اہلکاروں کے دورے کی مخالفت کرتا آیا ہے. اس نے 6 نومبر کو بھارتی وزیر دفاع نرملا سیتارمن کے دورے پر بھی اعتراض کیا تھا. بھارت بیجنگ کے اعتراضات کو مسترد کرتا ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش اس کا اٹوٹ انگ ہے, اور جس طرح بھارتی رہنما اور اہلکار ملک کے دوسرے حصوں کے دورے کرتے ہیں, اسی طرح وہ اروناچل پردیش کے دورے کے لیے بھی آزاد ہیں. بھارت بھی مذاکرات کے ذریعے چین کے ساتھ اپنے سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے موقف کا اعادہ کرتا ہے. سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے خصوصی نمائندے مذاکرات کے 19 ادوار مکمل کر چکے ہیں. توقع ہے کہ 20 دور کے مذاکرات آئندہ ماہ نئی دہلی میں ہوں گے. بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور ان کے چینی ہم منصب یانگ جیچی کو خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بین الاقوامی بحری جہازوں کا ایک بیڑا اور طیارے ارجنٹائن کی لاپتہ آپ دوست کو تلاش کرنے کی سعی کر رہے ہیں, جس میں 44 رکنی عملہ سوار ہے, لیکن تلاش کرنے والوں کو 8 میٹر اونچی لہروں اور 74 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کا سامنا ہے. حکام نے ہفتے کو دیر گئے صرف یہ بتایا تھا کہ انہیں 7 ایسی ناکام سیٹلائٹ کالز کا پتہ چلا ہے جو شاید اوائل ہفتہ گم ہونے والی آپ دوست کے عملے کی طرف سے کی گئیں. وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کالز ARA سان جوان نامی آپ دوست کے عملے کی طرف سے کی گئی ہیں, اور حکام اسے 44 رکنی عملے کی طرف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش تصور کر رہے تھے. زمبابوے کے 93 سالہ صدر رابرٹ مگابے نے اندیا دیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے, جس کے بعد امکان ہے کہ انہیں مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صدر مگابے نے اتوار کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا, جس کے دوران لوگوں کو امید تھی کہ وہ اپنے 37 سالہ طویل اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کریں گے. تاہم اپنے خطاب میں صدر مگابے نے اپنے استعفے سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا, بلکہ اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ وہ حکمراں جماعت زانو پی ایف کی کانگریس کے آئندہ ماہ ہونے والے اجلاس کی صدارت کریں گے. کینیا کی اعلی عدالت نے موجودہ صدر اہورو کینیاٹا کی اس جیت کو برقرار رکھا ہے جو انہوں نے اکتوبر کے انتخابات میں حاصل کی تھی. انہوں نے 93% ووٹ حاصل کیے تھے. اپوزیشن نے اس انتخاب کا بوائیکاٹ کیا تھا, اور انتخاب کے خلاف 3 اپیلیں دائر کی گئی تھیں جو تمام کی تمام مسترد کر دی گئیں. یہ انتخابات اگست میں ہونے والے انتخاب کا ری رن تھے. کینیاٹا اس میں جیت گئے تھے, لیکن سپریم کورٹ نے بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کے الزام کے باعث انہیں مسترد کر دیا تھا. لبنان کے وزیراعظم سعد حریری نے کہا ہے کہ وہ وطن واپسی سے پہلے منگل کے روز مصر کا دورہ کریں گے. حریری نے اس مہینے کے شروع میں استعفے کا اعلان کر دیا تھا. ان کے دفتر نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ حریری مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے قاہرہ میں ملاقات کریں گے. ایک روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیروت واپس آئیں گے اور 4 نومبر کو سعودی عرب میں انہوں نے استعفے کا جو حیران کن اعلان کیا تھا اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے خبر دی کہ طویل عرصے سے اقتدار پر موجود زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے نے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں واضح طور پر مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد خیال ہے کہ انہیں مواخذے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایزابیلی چاوچولی کی ایک رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
لاکھوں افراد نے اس امید پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن آن کیا کہ وہ صدر مگابے کے 37 سالہ دور اقتدار کے خاتمے کی خوشیاں منانے والے ہیں، لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت اوس پڑ گئی جب صدر مگابے نے کہا کہ وہ حکمران جماعت زانو پی ایف کی کانگریس کے آئندہ ماہ ہونے والے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایک مقامی رہائشی نیاشا کہتے ہیں، میں توقع کر رہا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے باوجود مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ وقار کے ساتھ جا رہے ہیں۔ عام طور پر یہی سوچا جا رہا تھا کہ انہیں امن اور پورے وقار کے ساتھ جانے دیا جائے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ بہت ضد دکھا رہے ہیں۔ مسٹر مگابے نے استعفے سے متعلق ذکر تک نہیں کیا، جس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں جاری شدید بحران میں فوجی مداخلت کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ ایک اور مقامی رہائشی کیرولائن لاشوایو کہتی ہیں،
I am resigning as president of the country but we feel like we've been let down. He didn't say anything. He just said he wants to
میں ملک کے صدر کے طور پر مستعفی ہو رہا ہوں، تاہم ہمیں محسوس ہوا کہ انہوں نے ہمیں مایوس کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک لفظ تک نہیں کہا، بس یہی کہا کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو درست کریں گے، لیکن آگے کا کیا، ہمارے مستقبل کا کیا، اس بارے میں انہوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ اپوزیشن سرگرم کارکن صدر مگابے پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے مزید احتجاج کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ حکمران جماعت کے بعض اراکین کا کہنا ہے کہ مواخذے کا غالب امکان ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ صدر مگابے فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، بلکہ اس پورے عمل کو مکمل ہونے میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اپنے ایشیا کے 12 روزہ دورے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ ایک دفعہ پھر اندرونی مسائل پر مرکوز کر رکھی ہے۔ وہ کانگریس میں ریپبلکنز پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ٹیکس میں اصلاحات سے متعلق اس بل کو منظور کریں جس کا انہوں نے انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا۔ تاہم صدر اور کانگریس میں ان کے ریپبلکنز اتحادیوں کو ان سیاسی مسائل کا بھی سامنا ہے جو گزشتہ ہفتے ورجینیا اور نیو جرسی میں ہونے والے انتخاب میں ڈیموکریٹس کی جیت کے بعد سامنے آ رہے ہیں۔ تفصیلات جی میلون کی ایک رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیائی ممالک کے 12 روزہ دورے کے بعد واپس واشنگٹن ڈی سی پہنچ چکے ہیں۔ وہ اپنے اس دورے کو کامیاب قرار دیتے ہیں۔
Very proud of it from a standpoint of security and safety, military, very proud, and trade. You will see numbers that you won't believe over the years.
میں اس دورے کو سیکیورٹی، تحفظ اور فوجی نقطہ نظر سے کامیاب قرار دیتا ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں، بلکہ بہت فخر کرتا ہوں، اور آئندہ برسوں میں تجارت کے حوالے سے آپ ایسے اعداد و شمار دیکھیں گے جس پر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ صدر ٹرمپ اس وقت اپنی توجہ ٹیکس میں اصلاحات پر مرکوز کر رہے ہیں۔ یہ صدر اور کانگریس میں دیگر ریپبلکنز کے لیے ایک امتحان ہے، کیونکہ آئندہ برس کانگریس کے درمیانی مدت کے انتخابات سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ قوانین کو منظور کرانا چاہتے ہیں۔ ہاؤس اسپیکر پال رائن کے الفاظ،
We ran in 2016 on doing this tax reform. The president ran on doing this tax cut and tax reform.
ہم نے 2016 کا الیکشن ٹیکس میں اصلاحات کے وعدے کی بنیاد پر لڑا۔ صدر نے بھی ٹیکس میں کٹوتی اور ٹیکس میں اصلاحات لانے کی وعدے کی بنیاد پر الیکشن لڑا تھا، اس لیے یہ سب امریکیوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ الفاظ تھے ہاؤس اسپیکر پال رائن کے۔ گزشتہ ہفتے نیو جرسی اور ورجینیا میں ہونے والے انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی شاندار فتح کے وقت صدر ٹرمپ ایشیا کے دورے پر تھے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے ایک پروفیسر کیلی کانڈک ڈیموکریٹس کی اس جیت کو ریپبلکنز کے لیے ایک خطرناک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں.
The fact that the president is so polarizing and so unpopular with approval ratings generally under about 40%,
اس حقیقت کے ساتھ کہ صدر ٹرمپ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق 40% سے کم ریٹنگ کے ساتھ انتہائی غیر مقبول ہیں, ڈیموکریٹس اضافی اعتماد اور حوصلے کے ساتھ نکلیں گے. تاہم تھرڈ وے کے جم کیسلر کا کہنا ہے کہ محض ٹرمپ کی مخالفت کرنے سے ڈیموکریٹس کامیابی حاصل نہیں کر سکتے.
Democrats have to make sure that they're not just the anti-Trump party though when they're running. They have to show they've got some sort of agenda.
Election سے پہلے Democrats نے یقین دہانی کرانی ہوگی کہ وہ محض ٹرمپ مخالف جماعت نہیں ہے, بلکہ مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک بھرپور ایجنڈا دکھانا ہوگا. حالیہ انتخابات نے ڈیموکریٹس میں 2020 میں صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کو شکست دینے کی امید پیدا کر دی ہے. تاہم یونیورسٹی آف ورجینیا کے کلی کوڈک کہتے ہیں کہ ایسا سوچنا قبل از وقت ہے. صدر ٹرمپ اور ریپبلکنز ان دنوں ٹیکس اصلاحات پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں تاکہ آئندہ برس کانگریس کے مڈ ٹرم الیکشن میں کامیابی حاصل کی جا سکے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اگرچہ افغان فوج نیٹو فورسز کی مدد سے مشرقی افغانستان میں عسکریت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا صفایا کرنے کے لیے کارروائی کر رہی ہے, تاہم علاقے کی روزمرہ کی سیکیورٹی ایک ایسی متنازعہ مقامی پولیس کے ہاتھ میں ہے جس کے لیے فنڈنگ امریکہ فراہم کرتا ہے. وائس آف امریکہ کی اسلام آباد میں بیورو چیف عائشہ تنظیم نے مشرقی افغانستان کے ضلع آچن میں افغان لوکل پولیس کے ساتھ وقت گزارا جہاں یہ فورس بنیادی طور پر داعش کے جنگجوؤں سے لڑ رہی ہے. رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
اپنے لمبے لمبے بالوں اور یونیفارمز کے بغیر یہ افراد جنگجو نظر آتے ہیں. تاہم یہ وہ دیہاتی ہیں جو افغان لوکل پولیس یا اے ایل پی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور مشرقی افغانستان کے ضلع آچن میں وہ اس صورت میں اکثر اگلے محاذ پر ہوتے ہیں اگر اسلامک اسٹیٹ کسی مقامی دیہات پر حملہ کرتی ہے. ہماری نامہ نگار عائشہ تنظیم کہتی ہیں,
دس فورس از سو افیکٹو بیکاز دیئر فیملیز ہیو بین سم آف دی فرسٹ وکٹمز آف دی بروٹیلیٹی آف آئی ایس ان آچن. دے آر ناٹ جسٹ فائٹنگ فار منی,
یہ فورس اس لیے انتہائی مؤثر ہے کیونکہ آچن میں آئی ایس کی بربریت کے سب سے پہلے شکار ہونے والوں میں سے کچھ ان کے اپنے خاندان تھے. یہ صرف پیسے کی خاطر نہیں لڑ رہے, یہ اپنی زمینوں اور عزیزوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں. سامعین, اے ایل پی کی تشکیل سن 2010 میں امریکہ کی مدد سے کی گئی تھی. نظریہ یہ تھا کہ مقامی افراد کو خود ان کی سیکیورٹی میں حصہ دیا جائے, خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں سیکیورٹی کمزور ہے. لوکل پولیس کے ایک کمانڈر بلال باچا کہتے ہیں,
We've picked up these guns to protect our women and children. We are not doing this for money or for a salary. The $100 or $150
بچوں کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے ہیں. ہم پیسے یا تنخواہ کے لیے ایسا نہیں کر رہے. ہر ماہ ہمیں جو $100 یا $150 ملتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم کوئی بھی دوسرا کام کر کے اتنا ہی کما سکتے ہیں. اس وقت یہ فورس افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 31 میں کام کر رہی ہے, اور یہ افغانستان کی سیکیورٹی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے. اگرچہ آچن میں مقامی افراد اپنے ایل پی یونٹ سے خوش نظر آتے ہیں, تاہم افغانستان کے بہت سے دوسرے حصوں میں اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں, اختیارات کے غلط استعمال اور مقامی بااثر افراد کا اعلی کار بن جانے جیسے الزامات کا سامنا ہے. افغانستان کے غیر سرکاری ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ اے ایل پی کے لیے بھرتیاں ہمیشہ ہی پروٹوکول کے مطابق نہیں کی جاتیں. جرائم پیشہ افراد, غیر قانونی مسلح گروپوں کے ارکان, حتیٰ کہ کچھ مقامات پر طالبان بھی اس مقامی فورس میں شامل ہونے میں کامیاب رہے ہیں. امریکہ نے اس فورس کے لیے مستقبل کی فنڈنگ کو اصلاحات سے مشروط کر دیا ہے, اور افغان حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں. تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مزید کاروائیوں کی ضرورت ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہم حقیقی معاشرتی موضوع پر بننے والی ایک پاکستانی فلم ورنا کو اس کے بولڈ موضوع اور قابل اعتراض ڈائیلاگس کی وجہ سے پاکستان میں تو بین کر دیا گیا ہے، تاہم یہ فلم کسی طرح ملک کی سرحدوں سے باہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ گزشتہ دنوں اس کی اسکریننگ نیو یارک میں منعقد ہوئی جسے زبردست پذیرائی ملی۔ مزید جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
شعیب منصور کی اس فلم کی کہانی میں کمرشل اور روایتی دھوم دھڑکے کی بجائے حقیقی معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ شعیب منصور کی پہلی دو فلمیں خدا کے لیے اور بول بھی انہی معاشرتی مسائل کا احاطہ کرتی ہیں جن کی وجہ سے یہ خاصی کامیاب فلمیں تھیں۔ فلم ورنا میں مرکزی کردار معروف فنکارہ مائرہ خان نے ادا کیا ہے۔ اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عصمت دری کو ہتھیار بنا کر طاقت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
گھر سے ماگول کو لو، پولیس اسٹیشن جاؤ اور کڈنیپنگ کے رپورٹ لکھاؤ۔
فلم کے بولڈ موضوع اور قابل اعتراض ڈائیلاگ کی وجہ سے سندھ سینسر بورڈ نے اس کی نمائش کے لیے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے تھے۔ بعد میں وفاقی سینسر بورڈ نے بھی فلم کی نمائش پر پابندی عائد کر دی۔ تاہم نیو یارک میں گزشتہ دنوں معروف اٹارنی شہریار چودھری نے اس فلم کی اسکریننگ کا اہتمام کیا جس کے فوری بعد باضابطہ نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور فلم بینوں میں یہ پسندیدگی حاصل کر رہی ہے۔
یہ بہت ایکسلنٹ مووی ہے، یہ ریالٹی کے اوپر ہے اور یہ سپر ہٹ مووی ہے۔ پاکستان کو اس طرح کی موویاں بنانا چاہیے۔
بہت ہی بہترین مووی تھی، بہت مزہ آیا۔ I'm actually very glad کہ شہریار جی نے ہم کو انوائٹ کیا یہ اسکریننگ کے لیے۔ بہت ہی مزہ آیا، ویری گڈ مووی۔ مہیرہ خان تو ایکچولی از این امیزنگ امیزنگ ایکٹریس۔ ان کے سب ٹی وی سیریل ساری موویز میں نے دیکھی ہیں، سو آئی ایم اے بگ فین آف ہر، سو ریئلی انجوائڈ دا مووی۔ تھینک یو شہریار، تھینک یو فار انوائٹنگ اس۔
آج کی فلم پاکستان میں کسی نے ایسی فلم نہیں بنائی، یہ ایک اس میں زبردست لیسن تھا۔ اس میں بہت سی سچی باتیں جو ہمارے ملک میں ہر روز ہوتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے فلم کے پردے پہ سب کچھ دیکھ لیا۔ فلم مزیدار بھی تھی، انٹرٹیننگ بھی تھی، انٹرسٹنگ بھی تھی اور سبق بھی بہت تھا۔ ایک بات تو پکی پتہ چل گئی ہے کہ حکومت ہمیں بنانی چاہیے، لوگوں کو بنانی چاہیے۔ یہ بات بھی، یہ سبق بھی آج مل گیا۔
سو وی ور ہیئر ٹوڈے واچنگ دا فلم ورنا اینڈ آئی ایم appalled, but at the same time I think this was such a magnificent film for everyone to see because it addresses a very real issue. So for everyone who's not watching this movie because of the ban, they really have something coming for them. They should come and see this movie.
The movie was very powerful, from the subject to the concept. Everything was so brilliant. I am an Indian, but I was so excited to watch a Pakistani movie, and I'm so glad that I got an opportunity to watch this movie because it is just beyond my expectation. The actors, the subject line, everything was beyond amazing.
Film ki kahani ek ladki ke gird ghoomti hai jise zyadti ka nishana banaya jata hai. Zyadti karne wale is shakhs ko governor ka beta zahir kiya gaya hai. Mahira Khan ne is ladki ka kirdar nihayat khoobsurti se nibhaya. Ek film bean baap ka kehna tha ki is film ne iske dil ko chhu liya hai. Wo kehte hain ki
شعیب منصور نے بالکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں کیا۔ واٹ اے پاور فل ٹاپک اینڈ واٹ اے پاور فل مووی۔ ایز اے فادر آف ٹو ڈاٹرز آئی کین ناٹ ٹیل یو، اٹ ٹچڈ مائی ہارٹ۔ اٹس این آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس بائی آل دا کاسٹ اینڈ واٹ اے ونڈرفل جاب، واٹ اے ونڈرفل جاب۔
فلم جیسے طاقتور آلے کا موضوع جب تک کمرشل اور روایتی دھوم دھڑکا ہو اسے تفریح کا ایک ذریعہ ہی سمجھا جاتا ہے، اور جو ہی یہ فلم معاشرے کے حقیقی مسائل کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بننے لگتی ہے تو بہت سے طاقتور حلقوں پر ضرب پڑتی ہے اور وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کر دیتے ہیں۔ بھارت میں بھی ان دنوں پدامنی کے نام سے بننے والی ایک فلم ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے جسے انتہا پسندوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ تاہم اب معاشرے میں شعور بڑھ رہا ہے، اب شاید ایسا ممکن نہ ہو۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ تربت میں 20 افراد کی ہلاکت کے بعد وفاقی حکومت نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے، اور کوئٹہ میں ایک ملزم کو ایف آئی اے نے حراست میں لے لیا ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہمیں دی ہے ستار کاکڑ نے۔
بلوچستان کے ضلع تربت میں 20 افراد کی ہلاکت کے دلخراش واقعے کے بعد وفاقی حکومت نے انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں، اور گزشتہ روز کوئٹہ سے ایک اہم ملزم کو وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے حراست میں لے کر لاہور منتقل کر دیا۔ کوئٹہ میں ایف آئی اے حکام کے بقول ملزم محمد صادق عرف طالب لوگوں کو بیرون ملک بھیجوانے والے انسانی اسمگلروں کے نیٹ ورک میں طالب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور تربت میں نشانہ بننے والے تمام 20 افراد نے کوئٹہ میں ان کے ساتھ 3 روز تک قیام کیا تھا۔ ملزم بعض اوقات خود بھی لوگوں کو غیر قانونی راستوں سے ایران پہنچا دیتا تھا۔ ملزم صادق انسانی اسمگلروں کے نیٹ ورک کا ایک اہم رکن ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان انور اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلروں کے خلاف حکومت نے ملک بالخصوص بلوچستان میں بلا تفریق بھرپور کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
جی، اس سلسلے میں بھی ہم مختلف جگہوں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ صرف اس وقت ظاہر ہے آپریشنل ڈیٹیلز میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ کارروائیاں ان سب کے خلاف ہو رہی ہیں۔ وفاق کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ یہ آل آؤٹ ملک میں جہاں جہاں ہماری جو سیکشن فائنینشیل گورنمنٹ کی ہوگی اور ٹیرین منسٹری جہاں ان کا دائرہ کار آئے گا، ہیومن ٹریفکرز کے لیے جو زیرو ٹالرنس ہے اور ان کو ہم قطن نہیں چھوڑیں گے، جہاں جہاں ان کے لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں۔
رواں ہفتے کے دوران بلوچستان کے ضلع تربت کے 2 علاقوں سے 20 افراد کی گولیوں سے چلنی لاشیں لیوی زکام نے برآمد کی تھیں، جن کے بارے میں تربت کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ تمام افراد ایران کے راستے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانا چاہتے تھے، جن کو نامعلوم مسلح افراد نے 2 دنوں کے وقفے سے الگ کیا۔ الگ کیے جانے والے افراد میں سے 15 افراد کی ہلاکت کی ذمہ داری کلدم بلوچ عسکری تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی طرف سے قبول کی گئی تھی۔ ان واقعات کے بعد فرنٹیر کور بلوچستان نے ضلع تربت میں کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک مبینہ دہشت گرد یونس توکلی کو ہلاک کیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایف آئی اے نے ان دلخراش واقعات کے بعد لوگوں کو بیرون ملک بھیجوانے کا اہتمام کرنے والے 3 ایجنٹوں کو سیالکوٹ اور گجراںوالہ سے گرفتار کیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے ڈرگز اینڈ کرائمز نے ایئر کارگو سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس کی تفصیل دیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
منشیات اور جرائم کے کنٹرول سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے پاکستان میں ایئر کارگو کنسائنمنٹ یعنی طیاروں کے ذریعے بھیجے جانے والے سامان کی جانچ پڑتال میں اضافے کے سلسلے میں ایک نئے کارگو کنٹرول یونٹ کا افتتاح کیا ہے۔ یہ یونٹ ملک کے اقتصادی مرکز کراچی میں کام کرے گا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے جرائم و منشیات یعنی یو این او ڈی سی کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس کثیر الایجنسی تعاون کا مقصد تمام متعلقہ قومی ایجنسیوں کے درمیان بہتر تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ مرکز طیاروں کے ذریعے بھیجے جانے والے سامان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔ یو این او ڈی سی کے پاکستان میں نمائندے سیزر گیٹس نے اس سلسلے میں تمام شراکت دار فریقوں بشمول سول ایویشن اتھارٹی، کسٹمز اور اینٹی نارکوٹکس کنٹرول فورس کے درمیان تعاون کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی مشترکہ کوششوں سے نہ صرف محفوظ بین الاقوامی تجارت بلکہ علاقائی اور عالمی سلامتی کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے پاکستان میں نمائندے کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام پوری دنیا میں 45 ممالک میں کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد قانونی تجارت کے استحصال کو کم کرنا ہے، جو کہ غیر قانونی اشیاء بشمول منشیات، اسلحہ اور گولہ و بارود، جنگلی حیات کو خطرے میں ڈالنا اور ثقافتی ورثے کی نقل و حمل کا احاطہ کرتا ہے۔ رواں سال اپریل میں یو این او ڈی سی نے پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات نمٹانے کے لیے یورپی یونین کے تعاون سے کرمنل جسٹس ریسپانس کی مضبوطی کے لیے 3 سالہ تکنیکی تعاون کا پروگرام شروع کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا پہلا اور واحد موبائل بس اسکول، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان بھر کے شہروں کی کچی آبادیوں میں لاکھوں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنی غربت یا اپنی آبادی میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے، یا فاصلے پر واقع اسکولوں تک پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے، یا اپنے گھر والوں کی عدم توجہی کی وجہ سے کسی باقاعدہ اسکول تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن کیا ان بچوں تک کسی اسکول کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ تھا وہ خیال جس کو حقیقت کا رنگ دیا کراچی پاکستان میں قائم ایک ادارے، سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے، جسے ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے 25 سال قبل قائم کیا تھا، اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو اپنے گھر میں پڑھانے کا بندوبست کر کے۔ اس ادارے نے ابتدا میں کچی آبادیوں کے قریب واقع خوشحال آبادیوں کے مکینوں کے گھروں کے لانس میں ان کچی آبادیوں کے بچوں کو لا کر ان کی تعلیم کا بندوبست شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں جب وہ ایسی بہت سی کچی آبادیوں کے بچوں کو تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کر چکا تو ایک ایسی کچی آبادی تک پہنچا جس کے قریب کوئی بھی ایسا گھر دستیاب نہ ہو سکا جہاں اس کچی آبادی کے بچوں کے لیے کوئی ہوم اسکول قائم کیا جا سکتا جہاں تک وہ بچے آسانی سے پہنچ پاتے۔ تو اگر بچے اسکول تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا اسکول بچوں تک نہیں پہنچ سکتا؟ یہ تھا وہ خیال جس پر غور کیا اور حقیقت کی شکل دینے کی کوشش کی ادارے کی بانی اور خوشحال گھرانوں کے ارکان پر مشتمل ادارے کی ٹیم نے۔ اس نے شروع میں ایک پرانی بس کو اور بعد میں ایک نئی بس کو کلاس روم کی شکل میں ڈھالا، جس میں بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کلاس روم کی طرز کے فرنیچر، بلیک بورڈ اور کمپیوٹرز تک کا بندوبست کیا گیا۔ یہ بس اس وقت کراچی کی کچی آبادیوں میں روزانہ پہنچتی ہے جہاں آبادیوں کے بچوں کو ایک استاد 2-2 گھنٹے کی 4 شفٹوں میں پرائمری تعلیم مفت فراہم کرتا ہے۔ ادارے کی بانی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے، جو امریکی ریاست مشیگن میں 11 سال تک اپنا کلینک کامیابی سے چلانے کے بعد اپنے آبائی ملک کا قرض چکانے پاکستان واپس آ چکی ہیں، اس وقت انڈس اسپتال کراچی میں انفیکشس ڈیزیز کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ہردم رواں زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بس اسکول کے بارے میں معلومات فراہم کی۔
سسٹم یہ ہے کہ یہ بس کہیں میرے گھر کے قریب ایک خالی گلی ہے، خالی پلاٹ ہے، وہاں پہ پارک ہوتی ہے۔ صبح 8 بجے نہیں، 7:45 بجے ڈرائیور آتا ہے اور گاڑی لے کر، اور میں خالی کچھ مشکل سے 3-4 کلومیٹر آگے کلفٹن کے ایریا میں، وہاں پہ خالی پلاٹ ہے، وہاں جا کے رکتی ہے۔ اور صبح 8 سے 10، 10 سے 12، 12 سے 2 اور 2 سے 4 بجے، تھوڑا سا بیچ میں 5-7 منٹ کا وقفہ ہو، تو یہ 4 شفٹیں ہوتی ہیں۔ ہر شفٹ میں 25-30-35 بچے ہر شفٹ میں، 2-4 شفٹوں میں ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کا ادارہ اس بس اور کراچی بھر کی کچی آبادیوں کے قریب واقع ہوم اسکولز میں روزانہ 600 بچوں کو ابتدائی تعلیم فراہم کر رہا ہے، اور اب تک ایسے 15,000 بچے ان کے سسٹم سے نکل کر بہتر روزگار کے ساتھ اپنی زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلی لا چکے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں یہ بس اور یہ ہوم اسکولز میسر نہ آتے تو وہ شاید اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکتے۔ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا تھا،
شروع سے ہم نے یہ کیا کہ جو بچے کم از کم 1 سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور اتنے قابل ہو جائیں کہ وہ اسکول میں داخلہ لے سکے، ان کے والدین کو بھی ایک کانفیڈنس ہو گیا کہ بچے ہمارے پڑھنے کے لائق ہیں، تو ان کو بچوں کو بیٹوں کو اسکول میں داخل کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ 86 سے لے کے اب تک کم از کم ہم نے حساب لگایا ہر سال کا، اب تک کہ کچھ 15,000 بچے اس سسٹم سے نکل چکے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کالج گئے ہیں۔ اس وقت 35 بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں۔
ڈاکٹر نصیر صلاح الدین کا کہنا تھا،
میں ایک بات کہوں گی، جو بڑے گھر میں لوگ رہتے ہیں وہ چھوٹے معصوم بچوں کو ملازمت کے لیے رکھتے ہیں، یہ خدا را نہ کرے۔ اگر بچے سے بہت محبت ہے تو اس کو پڑھائیں، اپنے گھر میں پڑھائیں، یا 6-8 بچوں کو بٹھا کے تعلیم دیں، ان کو اسکولوں میں داخلہ دلوائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔
یہ یہ تھی کہانی کراچی پاکستان کے ایک ادارے سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور ادارے کی ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کی جنہوں نے اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو اپنے گھر میں تعلیم دینے کا جو ایک چھوٹا سا نیک کام شروع کیا تھا 25 سال قبل آج وہ ایک بہت بڑے نیک مشن میں تبدیل ہو کر دنیا بھر کے سامنے ایک انوکھے بس اسکول کی شکل میں سامنے آ چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین کا سب سے مستحکم ملک جرمنی آج بھی کو اس وقت ایک سیاسی بحران کا شکار ہو گیا جب ایف ٹی بی جماعت نے ایک اجلاس سے کہہ کر واک ڈاؤن کر دیا کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے کے لیے اعتماد کی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کریں گی شہناز عزیز۔
جرمنی میں کسی مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے ہفتوں پر مشتمل گرما گرم بات چیت، مائیگریشن، توانائی سے متعلق پالیسیوں اور یورپی یونین کے ساتھ مزید انضمام جیسے مسائل پر چاروں پارٹیوں کے درمیان موجود اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ چانسلر اینجلا مرکل کو آج ملک کے صدر سے ملاقات کرنی تھی، تاہم یہ اب بھی واضح نہیں ہے کہ وہ کوئی اقلیتی حکومت بنانے کی کوشش کریں گی یا آئندہ سال کے اوائل میں الیکشن کی سفارش کریں گی۔ وہ کہتی ہیں،
Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland, aber ich will Ihnen sagen,
وہ کہہ رہی ہیں یہ کم از کم اس بارے میں گہرے غور و فکر کا دن ہے کہ جرمنی میں کس طرح پیش رفت کی جائے۔ تاہم قائم مقام چانسلر کی حیثیت سے میں جو کچھ بھی ممکن ہے کروں گی تاکہ اس کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملک کی ان دشوار ہفتوں کے دوران صحیح طور پر قیادت ہو۔ یہ الفاظ تھے چانسلر مرکل کے۔ وہ ستمبر کے آخر میں ہونے والے وفاقی انتخابات کے بعد اپنی کرسچن ڈیموکریٹک یونین یا سی ڈی یو، اس کی اتحادی پارٹی کرسچن سوشل یونین یا سی ایس یو، بزنس کی حامی فری ڈیموکریٹک پارٹی اور گرین پارٹی کے ساتھ مل کر ایک دشوار اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فری ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما کے الفاظ،
Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes
und یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اتحاد کے چاروں ساجیداروں کا کوئی مشترکہ موقف نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باہمی اتحاد کی تشکیل کے لیے کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے۔ سامین مرکل کو، جو یورپ میں اپنے عہدے پر سب سے طویل عرصے تک کام کرنے والی لیڈر ہیں، ایک بار پھر اپنی پارٹی کی جانب سے مخلوط حکومت کے بارے میں بات چیت سے عہدہ برا ہونے کے طریقہ کار پر نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ ایک ایسے وقت میں مائیگریشن کا انتہائی متنازع مسئلہ اتحاد بنانے کے مذاکرات میں طے نہیں ہو سکتا جب سی ڈی یو، سی ایس یو اور ایف ٹی پی تمام ہی پارٹیاں مائیگریشن پر سخت سے سخت کنٹرول کے لیے اپنی تجاویز میں بظاہر ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے پرعزم نظر آتی ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں ہر سال ٹرکی نامی پرندے کی جاں بخشی کی دلچسپ رسم یوم تشکر کی تعطیلات پر منتج ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرکی کی جاں بخشی کی رسم کے پیچھے صدر ابراہم لنکن کی رحم دلی کار فرما ہے جو اب ایک روایت بن گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار نیکولیٹ لیلچ نے اپنی رپورٹ میں اس ٹرکی کی رودات بتائی ہے جو امریکی صدر کو دی گئی ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں سعدیہ اسد۔
وائٹ ہاؤس کی ہسٹوریکل ایسوسی ایشن کے چیف ہسٹورین ایڈورڈ لینگل کہتے ہیں کہ یوم تشکر کی ٹرکی کی جام بخشی کی رسم کے آغاز سے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ امریکہ کی سول وار کے دوران ابراہم لنکن سے منسلک کی جاتی ہیں۔
He had a son named Tad who joked with Abraham Lincoln about this pet turkey that he had who
ابراہم لنکن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ٹیڈ تھا۔ ابراہم لنکن اس سے اس کے پالتو پرندے یعنی ٹرکی سے متعلق مذاق کیا کرتے تھے جو 1964 میں ووٹنگ بوتھس کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ صدر کہتے کہ یہ یہاں ووٹ ڈالنے آئی ہے۔ ان کا بیٹا ٹیڈ کہتا کہ نہیں، اس کی ٹرکی ابھی ووٹ ڈالنے کی عمر تک نہیں پہنچی۔
Therefore, Abraham Lincoln pardoned this turkey and forgave him.
لہٰذا ابراہم لنکن نے اس ٹرکی کی جاں بخشی اس طرح کی کہ یوم تشکر کے کھانے کے لیے اسے ذبح نہیں کیا۔ سن 1940 میں جب ہیری ٹرومین صدر تھے، انہوں نے یوم تشکر کی ٹرکی کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 20 برس بعد صدر جان ایف کینیڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ وائٹ ہاؤس میں ڈنر کے لیے لائی جانے والی ٹرکیز کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ مسٹر کینیڈی نے کہا کہ میرے خیال میں ٹرکی کو معاف کر کے اسے جانے دینا چاہیے۔
We know that John F. Kennedy definitely began this tradition.
ہم جانتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی نے یہ رسم شروع کی اور تب سے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کو ٹرکی نیشنل ٹرکی فیڈریشن کی مدد سے فراہم کی گئی۔ ایڈورڈ لینگل کہتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں ٹرکی کو باقاعدہ ایک تقریب میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً ہیری ٹرومین وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے عوامی سطح پر یہ رسم شروع کی۔ جاں بخشی کی جانے والی ان ٹرکیز کو اکثر قرب و جوار کے پالتو پرندوں کے زو میں بھیج دیا جاتا ہے، اور صدر کے کھانے کے لیے پکائی جانے والی ٹرکی صدر کے اپنے پیسوں سے لائی جاتی ہے، جسے صدر اور ان کے خاندان کے ذائقے کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرد پناہ گزین حقی اگدنز نے سن 1999 میں ترکی چھوڑ کر نیو یارک شہر میں رہائش اختیار کی۔ اس وقت حقی کے پاس نہ گھر تھا اور نہ ہی کچھ گزر بسر کرنے کے لیے۔ تاہم یو اے کے نامہ نگار صالح کی رپورٹ کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ نیو یارک میں قائم سوہو پیزا ریسٹورینٹ میں اویزاں ایک تصویر حقی کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقی چیمپئن پیزا اور نیو یارک شہر میں قائم دوسرے کامیاب کاروبار کے مالک بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی مہارت کی بنیاد پر بہت سے میڈلز اور ایوارڈز بھی جیتے ہیں، لیکن کامیابی کا راستہ مشکل تھا۔ حقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، میں یہاں آ گیا اور امید تھی کہ کوئی مجھے کہنے کے لیے آئے گا اور میرے پاس اپنا گھر ہوگا، میرے پاس اپنی نوکری ہوگی، کوئی مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مختلف امیدیں تھیں، لیکن جب مجھے نوکری نہ مل سکی تو میں نے سوچا کہ اگر میں واپس ترکی چلا گیا تو کیا ہوگا۔ حقی نے بہت سارے دن نوکری ڈھونڈنے میں گزار دیے اور رات کے وقت ٹرین اسٹیشن پر رات گزارنی پڑتی تھی۔ حقی کا کہنا ہے، میں نے وہاں پر تقریباً 96 دن گزارے اور پھر یہ ہوا کہ ترکی سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نے، جس کا نام مینا تھا، نے میرے لیے نیو جرسی میں نوکری ڈھونڈ لی۔ حقی نے ایک پیزا ریسٹورینٹ میں کام کرنا شروع کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ پیزا ریسٹورینٹ کا مالک بن سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے سخت محنت کی اور 5 برسوں میں وہ 7 پیزا ریسٹورانوں کا مالک بن گیا۔ اب وہ 10 کا مالک بن چکا ہے اور مزید کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حقی کا کہنا ہے، میں گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا، میں تیرنا نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ کیسے کلب یا باہر جاؤں، میں بہت سی چیزیں نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں پیزا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کیونکہ اسی وجہ سے میرے بہت سے چاہنے والے ہیں۔ ایک خریدار جارج کروز کا کہنا ہے، میری پسندیدہ جگہوں میں سے ایک یہ ہے، جب میں مشرقی راستے سے ٹرین سے اترتا ہوں میں سیدھے یہاں آتا ہوں اس پیزے کو کھانے کے لیے، کیونکہ یہ بہت لذیذ اور غذائیت سے بھرپور اور مختلف ہوتا ہے۔ ایک دوسرے خریدار ایڈم کا کہنا تھا، میں نے اپنے سارے دوستوں کو کہا ہے کہ یہاں آؤ کیونکہ یہاں کا پیزا مزیدار ہے، میں اس کو بہت خوشی کے ساتھ کھاتا ہوں، یہ بہترین ہے۔ حقی کے مطابق اس کی کامیابی کا راز محنت کا جذبہ اور کام سے لگن ہے۔ دو کام میری زندگی میں بہت اہم ہیں، ایک میرا کاروبار اور دوسرے میرا خاندان۔ میں نے اپنی کامیابی کے لیے سخت محنت کی اور خاندان کی خوشحالی کے لیے بھی۔ حقی کے مطابق اگر آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا چاہتے ہیں، اس کا آغاز کریں اور اس کی کامیابی کے لیے ڈٹ جائیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان، اداریہ۔
عراق کے اپنے حالیہ دورے میں وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے داعش کے خلاف ان کے ملک کی فوجی فتوحات پر وزیر اعظم حیدر العبادی کو مبارکباد دی ہے۔ اس میں گزشتہ جولائی میں موصل کی آزادی اور حال ہی میں حویجہ اور تل عفار کی آزادی بھی شامل ہے۔ مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ یہ سب بہت اہم کامیابیاں ہیں اور داعش کو شکست دینے کے لیے عراقی افواج کی کاوشوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ داعش کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے اور عراق کے تمام حصوں کو اس سے پاک کر دیا جائے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے ان حالیہ اختلافات کی جانب تشویش کے ساتھ توجہ دلائی جو کردستان کے علاقائی حکومت اور عراق کی مرکزی حکومت کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فریقین کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ تبادلہ خیال اور مکالمے کا آغاز کریں۔ میرا خیال ہے کہ فریقین متحدہ عراق اور عراقی آئین سے وابستگی کا عہد کریں تو تمام اختلافات حل کیے جا سکتے ہیں، تمام لوگوں کے حقوق کا احترام کیا جا سکتا ہے اور اس سے عراق بہت محفوظ اور خوشحال مستقبل کا حامل ہو جائے گا۔ امریکہ کا خیال ہے کہ نو تشکیل شدہ رابطہ کونسل جس میں عراق اور سعودی عرب شامل ہیں، عراق خلیج کی تعاون کی کونسل کے ممالک اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ یہ رابطہ عراقی عوام جن میں سنی، شیعہ اور کرد شامل ہیں نہایت اہمیت کا حامل ہے تاکہ وہ اب اپنے عرب پڑوسیوں سے باہم مربوط ہو سکیں۔ تعاون کی اس نئی کوشش سے عراقی عوام کی ترقی کا راستہ کھلے گا اور علاقے کی سلامتی اور استحکام کو تقویت ملے گی۔ امریکہ عراق میں اقتصادی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے طریقوں پر غور کرتے ہوئے اپنا حصہ بھی ڈالے گا۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ آنے والے برسوں میں عراق اور امریکہ کے درمیان بڑی شراکت داری کا متمنی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پروگرام ہے آپ کی صحت پہ جت حاضر ہے۔ آج صحت کے پروگرام میں ایک مختلف انداز کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ شام میں جاری لڑائی سے بچ کر بھاگ نکلنے والے 10,000 سے زائد افراد یونان کے 5 جزیروں پر مقیم ہیں۔ ان میں سے 2,500 جزیرہ سیموس میں ایسے کیمپوں میں رہتے ہیں جہاں صرف 800 افراد کے رہنے کی گنجائش ہے۔ وائس آف امریکہ کے کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ ان پناہ گزینوں میں ذہنی صحت کے مسائل بحرانی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ یونانی جزیرہ سیموس اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے جس میں 32,000 افراد رہتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 2,500 افراد پناہ لیے ہوئے ہیں جن میں سے بیشتر شام سے آئے ہوئے پناہ گزین ہیں۔ وہ وحشیانہ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دینے پر مجبور ہوئے۔ امدادی گروپ اور یونان کی حکومت خوراک، پانی اور پناہ جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زندگی کا غیر یقینی پن ذہنی صحت کا بحران پیدا کر رہا ہے۔
I'm very depressed. My wife is sick. She cannot bear any problems in the camp.
شام سے ایک پناہ گزین محمد عالم کہہ رہے ہیں کہ میں بے حد پریشان ہوں. میری بیوی بیمار ہیں. وہ کیمپ میں کوئی مسئلہ برداشت ہی نہیں کر سکتی. وہ بلند اور تیز آوازوں کو برداشت نہیں کرتی. بعض اوقات میں کیمپ میں نہیں ٹھہر سکتا, بچوں کو لے کر نکل جاتا ہوں. اسی کیمپ میں اب میری زندگی گزرتی ہے, ایک بے حد دشوار زندگی. ان کیمپوں میں صرف 800 افراد کے لیے جگہ ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ افراد کا ہجوم اور پناہ دینے کے لیے سرکاری کارروائی میں تاخیر سے خطرناک ہو چکی ہے.
Certainly in the last 2 months there's been a significant increase in people talking about suicide as a way to
Doctors Without Borders کی جین گرائمز کہتی ہیں کہ یقینی طور پر گزشتہ 2 ماہ میں یہاں ان لوگوں کی تعداد میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے جو خودکشی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا واحد حل بھی سمجھتے ہیں.
ڈاکٹرز
ود آؤٹ بارڈرز کے کلیمنٹ پیرن کا کہنا ہے کہ لوگوں میں گھبراہٹ یا پھر انگزائٹی کے شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں, جن میں دباؤ اور رویے کے مسائل شامل ہیں. تقریباً ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ صورتحال برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے.
Even my children now are in bad state. They do not eat the food in the camp.
شام کے پناہ گزین محمد عالم کہہ رہے ہیں کہ اب میرے بچوں کی حالت بھی خراب ہے. وہ کیمپ میں کھانا نہیں کھاتے. کیمپ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو یا شور ہو جائے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو وہ راتوں کو سو بھی نہیں سکتے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چلاتے ہیں اور چیخیں مار کر اٹھ جاتے ہیں.
We would have stayed under the bombing.
شام کے ایک اور پناہ گزین محب بشاد کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ صورتحال ایسی ہوگی تو ہم بمباری میں ہی ٹھہرے رہتے. پناہ گزینوں کو ذہنی صحت کے مسائل کے حوالے سے کچھ سہولتیں میسر ہیں, لیکن ہر چیز کی طرح وہ بھی کافی نہیں. شام کی پناہ گزین ارودا ہان کا کہنا ہے کہ میں بے حد پریشان ہوں. میں نے بارہا نفسیاتی کلینک جانے اور وہاں کسی سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ مجھے قبول نہیں کرتے. میں جاتی ہوں, قطار میں کھڑی ہو جاتی ہوں. بعض اوقات قطار لمبی ہوتی ہے اور پھر میں شرمندہ ہو کر واپس آتی ہوں. امدادی ادارے خبردار کرتے ہیں کہ پناہ گزینوں کے لیے صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے یعنی UNHCR کے سیموس روز ڈی جونگ کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے ضروری چیز موسم سرما کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے. یہ نہ صرف سرد موسم کے لیے بلکہ بارشوں کے لیے بھی. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ یونانی حکومت نے آنے والے ہفتوں میں 2000 پناہ گزینوں کو ملک کے اندر لے جانے کا وعدہ کیا ہے, لیکن امدادی گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. بیزے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
پاکستان
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ایل سینٹوس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ہم ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.